واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا. اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. شہید استقامت کے جلوس جنازہ میں عظیم شرکت کا عالمی سطح پر وسیع پیمانے پر انعکاس، استقامت کے زندہ ہونے کا اعتراف. حزب اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان. جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے اپنا سابقہ کردار کھو چکے ہیں عباس عراقچی.
اور جب تک ہمارے قیدی رہا نہیں ہوں گے صہیونی حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، فلسطین کی تحریک حماس کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ لبنان میں شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ کا عالمی میڈیا میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے کمیل شمون اسٹیڈیم میں شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی عظیم الشان تشییع جنازہ کے پروگرام کو علاقائی اور بین الاقوامی میڈیا میں بڑے پیمانے پر کوریج ملی ہے، اور نیوز چینلوں نے لائیو کوریج اور مختلف تجزیوں کے ساتھ اس پروگرام کا سیاسی اور میدانی جہتوں سے جائزہ لیا۔ قطر کے الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل نے شہداء مقاومت کی عظیم تشییع جنازہ کو حزب اللہ لبنان کی طاقت کے مظاہرے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس کی طاقت ہتھیاروں سے بھرے گودام نہیں بلکہ عوامی حمایت پر ہے۔ عراق کے العہد ٹی وی نے بھی تشییع جنازہ کو براہ راست نشر کیا اور اسے علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا، اور لبنان اور خطے میں مزاحمتی محاذ کو مضبوط کرنے میں شہید حسن نصر اللہ اور صفی الدین کے کردار پر زور دیا۔ سعودی عرب کے چینل العربیہ نے حزب اللہ کے شہدا کی تدفین کے موقع پر رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے پیغام اور اسے تشییع جنازہ میں پڑھے جانے پر توجہ مرکوز کی، اور اس حوالے سے کہا کہ جب دارالحکومت بیروت میں حسن نصر اللہ کی تشییع جنازہ کے وقت حزب اللہ کے ہزاروں حامی جمع ہوئے تھے، اس وقت اسرائیلی طیاروں نے پرواز کی تو وہاں موجود افراد بلا خوف و خطر اللہ اکبر اور اسرائیل مردہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے، اور اسی وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر سید علی خامنائی کا یہ پیغام پڑھا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔ فرانس 24 ٹیلی ویژن نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے مرحوم سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کے لیے سوگواروں نے بیروت کے اسٹیڈیم اور اطراف کی سڑکوں پر اجتماع کیا۔ گارڈین اخبار نے بھی شہید حسن نصر اللہ کی تشییع جنازہ کی کوریج کرتے ہوئے لکھا کہ حسن نصر اللہ کے جنازے میں بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حزب اللہ لبنان میں ایک مقبول اور محبوب سیاسی طاقت ہے۔ سی این این نیوز چینل نے بھی لبنان میں شہداء سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ کے بارے میں کہا ہے کہ اتوار کو دسیوں ہزار افراد نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نصر اللہ کی تشییع جنازہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کی، جو کہ اسرائیلی طیاروں کے فضائی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اس دوران صہیونی میڈیا نے بھی اس تشییع جنازہ کی کوریج کرتے ہوئے اسے حزب اللہ کی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا اور کہا کہ یہ لبنان میں گزشتہ 20 برسوں میں سب سے بڑا تشییع جنازہ تھا، اور اس اسٹیڈیم میں جہاں اجتماع ہوا تھا وہاں لکھے گئے متعدد نعروں میں سے اس نعرے کو اپنی نیوز رپورٹ میں شائع کیا کہ سامراج کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔ شہید سید حسن نصر اللہ کی تدفین کے بعد لبنانی عوام رات بھر اپنے عظیم رہنما سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق شہید سید حسن نصر اللہ کے جسد خاکی کو ان کی ابدی آرامگاہ میں سپرد خاک کیے جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد رات بھر اس عظیم مجاہد کے مزار پر حاضری دے کر عظیم شہید سے اپنی محبت کا اظہار کرتی رہی۔ بیروت میں شدید سردی اور برف باری کے باوجود تشییع جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق شہید سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ حزب اللہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے پروقار راستے پر پہلے سے کہیں زیادہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ جب تک ظلم اور جارحیت ہے شہید نصر اللہ جیسے عظیم انسان سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے۔ صہیونی حکومت کے ہاتھوں شہید ہونے والے مزاحمتی محاذ کے عظیم مجاہدین شہید سید حسن نصر اللہ اور دیگر بے لوث جانبازوں کی یاد میں حکومتی عہدیداروں کے اجلاس میں مسعود پزیشکیان نے کہا کہ اگرچہ شہید نصر اللہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن اس سے مزاحمت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور یہ خیال کہ اس عظیم مجاہد کی شہادت سے مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ایک سراب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حزب اللہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے پروقار راستے پر پہلے سے کہیں زیادہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ انہوں نے تاکید کی کہ جب تک ظلم اور جارحیت ہے، شہید نصر اللہ جیسے عظیم انسان ان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے اور غاصبوں کے مذموم مقاصد کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جوہری تخفیف اسلحہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے بھی اپنا سابقہ کردار کھو چکے ہیں اور امریکی فوجی سرگرمیوں کی کوئی نگرانی نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جوہری تخفیف اسلحہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے بھی اپنا سابقہ کردار کھو چکے ہیں، امریکی فوجی سرگرمیوں کی کوئی نگرانی نہیں ہے، اس صورتحال کو بدلنے کا کوئی واضح امکان نہیں ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک اپنے اثاثوں کے لیے جواب دہ اور ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول اقوام متحدہ کی اہم ترجیح بننا چاہیے۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال بلکہ ان کے بارے میں بات چیت پر پابندی ہونی چاہیے، چے جائے کہ آزادانہ طور پر ایٹمی جنگ کے امکانات یا جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر بحث کی جائے۔ سید عباس سراغچی نے مزید کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے خطروں کو کم کرنے جیسے تصورات ان اقدامات میں تاخیر کا بہانہ نہیں ہو سکتے۔ جوہری تیاری کی سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ پوری انسان اسرائیل نے مختلف ممالک کو مسلسل دھمکیاں دی ہیں، ان میں سے کچھ پر حملے کیے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جنگ تھی۔ عالمی برادری کو ان شعبوں میں اسرائیل کا مواخذہ کرنا چاہیے، جبکہ ایران اپنی پرامن جوہری سرگرمیاں عالمی ادارے کی نگرانی میں انجام دے رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ شہید حسن نصراللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کی عظیم تشییع جنازہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حزب اللہ زندہ ہے اور استقامت عالمی سطح پر جاری ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا کہ بیروت میں شہید حسن نصراللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت نے اسلامی مزاحمت اور حزب اللہ کی طاقت کو ظاہر کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عظیم الشان تشییع سے ظاہر ہوتا ہے کہ حزب اللہ ابھی طاقتور اور زندہ ہے اور اسلامی دنیا میں مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ امت اسلامی اور مزاحمتی محاذ بیت المقدس کی آزادی اور فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے مستحکم اور پرعزم ہیں۔ سید حسن نصراللہ سمیت دیگر شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ سپاہ پاسداران نے کہا ہے کہ سینی حکام کو معلوم ہونا چاہیے کہ سید حسن نصراللہ، یحییٰ سنوار اور قاسم سلیمانی کے پیروکار ان کے مشن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ قالیباف نے لبنانی ہم منصب سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کی طاقت اور سلامتی کا حصہ ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے لبنانی ہم منصب نبیہ بری کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو لبنان کی سلامتی اور قومی طاقت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے لبنان میں شہداء کی تشییع کی عظیم تقریبات اور لبنانی عوام کے غیر معمولی استقبال پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے کہا کہ لبنان کی حکومت کا ایران اور بیروت کے درمیان پروازوں پر پابندی کا فیصلہ امریکہ کے زیر اثر کیا گیا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ اور سینی حکومت ایران، لبنان اور شام کے بارے میں خاص منصوبے رکھتے ہیں۔ اس موقع پر لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے شہدا کی تشریح میں شرکت پر محمد باقر قالیباف اور ایرانی وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایسا لگا جیسے میری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا. انہوں نے مزید کہا کہ عوامی شرکت لبنان میں استقامت اور عوام کے درمیان گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے. حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے کہا ہے کہ جب تک 620 فلسطینی رہا نہیں ہو جاتے اسرائیل سے مذاکرات نہیں کریں گے. رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے کہا ہے کہ جب تک 620 فلسطینی رہا نہیں ہو جاتے اسرائیل سے مذاکرات نہیں کریں گے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 20 سال میں پہلی مرتبہ اسرائیلی ٹینک مغربی کنارے میں تعینات کر دیے گئے ہیں. مغربی کنارے کے شمالی حصے سے 40,000 فلسطینی شمال میں پناہ گزین کیمپوں سے نقل مکانی کر گئے، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی 40,000 پناہ گزینوں کی نقل مکانی کی تصدیق کی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق سن 2000 کی فلسطینی مزاحمت میں شدت کے بعد یہ سینی فوج کا مغربی کنارے میں سب سے بڑا آپریشن ہے. یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی علاقوں میں گھسنے اور حملہ کرنے کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان اور سینیگال سمیت 8 ملکوں نے مزید 45 پاکستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، جن میں سے 5 کو کراچی میں انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی حراست میں دے دیا گیا. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے اوقات سے سوا کے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں عقلانیت نہ ہو وہاں تباہی اور فساد حاکم ہوتا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، کائنات میں صرف انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کے نایاب گوہر سے نوازا ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان عقل ہی فصل ممیز ہے۔
لہذا جو انسان اپنی عقل سے استفادہ نہ کرے وہ بھی حیوان ہے، بلکہ قرآن کی نظر میں کبھی حیوانوں سے بھی پست اور نیچا ہو جاتا ہے، اور اولائے کا کل انعام بلہم ازل کا مزداق بن جاتا ہے۔ ایک مثالی معاشرے میں عقل کا عنصر کافی عمل دخل رکھتا ہے، یہ عقل مندوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے پر عقلانیت حاکم ہے، یہاں جاہلیت، بیجا غیرت اور غیر معقول احساسات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کا معاشرہ عقل و درایت سے عاری ایک حیوان نما اور درندہ ساز معاشرہ تھا۔ انسان جہالت اور ناآگاہی کی بنیاد پر ہی اپنے احساسات کا مطیع ہو جاتا ہے، لیکن اگر عقل و درایت اور شعور پیدا ہو تو نہ فقط معاشرے کے اندر صلح و آشتی برقرار ہوتی ہے، بلکہ گمراہی اور حق سے بھٹکے ہوئے افراد کو بھی حق اور ہدایت کے جام سے سیراب کیا جا سکتا ہے۔ پس مثالی معاشرے کی اہم ترین خاصیت عقل گرائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم و آگاہی اور بصیرت سے عاری ذلیل افراد تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے اسیر اور شیطان کے آلے کار بنے ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیز انسان کی حقیقت پہچان، کرامت اور عزت کا باعث بنتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے وہ علم، آگاہی اور بصیرت ہے۔ پس اس حوالے سے ایک باشعور اور تعلیم و تربیت یافتہ معاشرہ ہی سعادت مند اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ لہذا ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں علم و دانش کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام علم اور صاحبان علم کی قدر و منزلت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، خدا رسیدہ عالم، راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، اور عوام الناس کے وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے، اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ ہی کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت اس کے علم و بصیرت کے مطابق ہے، چنانچہ ایک معاشرہ مختلف افراد سے وجود میں آتا ہے، لہذا معاشرے کی قدر و قیمت اس معاشرے کے صاحبان علم و معرفت سے لگایا جا سکتا ہے۔ پس مثالی معاشرے کو تعلیم و تربیت کے بغیر تصور کرنا محال ہے، لہذا علم و دانش اور صاحبان علم معاشرے کے ایک لازمی جز میں شمار ہوتے ہیں، اور معاشرے کی مادی اور معنوی ترقی اور پیش رفت میں ان کا اہم اور بنیادی کردار ہوتا ہے۔ لیکن جب امور ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو کسالت اور ناتوانی وجود میں آ جاتی ہے اور ان دونوں سے غربت جنم لیتی ہے۔ لہذا جس معاشرے میں کام کاج اور عملی جد و جہد کی حاکمیت قائم ہو، جس سوسائٹی میں لوگوں نے کام کاج اور محنت کو اپنا پیشہ بنایا ہو، وہ کبھی افلاس اور غربت کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کام کاج اور محنت کرنے سے ہر طرح کی طاقت اور قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن غربت اور بیکاری، تنگ دستی اور غلامی وجود میں لاتی ہے، جس کا ایک لازمی نتیجہ فساد اور بربادی ہے، جو کسی بھی طرح سے ایک مثالی معاشرے اور آئیڈیل سوسائٹی سے تناسب نہیں رکھتا ہے۔ پس جو شخص کام اور محنت کرتا ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص کام چور ہوتا ہے اس کی تنگ دستی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مثالی معاشرہ محنت کش افراد کا معاشرہ ہے، جہاں پر ہر شخص اپنی ذاتی توانائیوں سے معاشرے کی ترقی اور سعادت کی راہیں ہموار کرتا ہے، اپنے معاشرے کو غربت اور افلاس اور اس کے ذریعے سے پھیلنے والی ہر طرح کی برائی اور فساد سے نجات دلاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ سجاد باغ حسین آباد لکھنؤ ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ماہ رمضان کے تمام پروگرام پسند آئے، ویسے تو سبھی پروگرام اچھے ہوتے ہیں مگر ولادت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت عمدہ تھے، خصوصاً انٹرویو تو بہت عمدہ تھا اور سارے پروگراموں میں اشعار وغیرہ سے بھی دل خوش ہو گیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور سامعین محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی نہر میں تین خوبصورت اور بڑی بڑی مچھلیاں رہا کرتی تھیں۔ ایک دن کچھ ماہی گیروں کا وہاں سے گزر ہوا، جب ان کی نظریں ایسی موٹی تازی اور خوبصورت مچھلیوں پر پڑیں تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے ان کے شکار کی ٹھان لی، لیکن ان کے پاس اس وقت نہ تو جال تھا، نہ کانٹے اور نہ ہی ڈور، پکڑتے کیسے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور شکار کا سامان لے کر آتے ہیں۔ مچھلیوں نے جب شکاریوں کی بات سنی تو سمجھ گئیں کہ اگر انہوں نے ذرہ برابر کاہلی دکھائی تو وہ ان شکاریوں کے دام میں پھنس جائیں گی، لہذا ان شکاریوں کے ہاتھ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ دوستو، ان تین میں سے ایک مچھلی بڑی ہی ہوشیار اور چالاک تھی، دوسری ذرا کم چالاک تھی اور تیسری بالکل ہی احمق اور بیوقوف۔ چالاک مچھلی نے اپنے آپ سے کہا، مجھے اس بلا سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، آخر کیا کیا جائے؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ خود سے بولی، اگر میں ندی کو چھوڑ کر دریا اور پھر کھلے سمندر میں چلی جاؤں تو جان بچ سکتی ہے۔ اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن باقی دو مچھلیوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ دونوں مچھلیاں اس کے منصوبے سے خوش نہیں ہوں گی اور اس طویل سفر میں آنے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہیں وہ اسے بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ کر دیں۔ چالاک مچھلی نے کسی کو بتائے بغیر سمندر کی جانب سفر شروع کر دیا اور تنگ و تاریک اور خطرناک راستوں سے گزرتی ہوئی کھلے سمندر میں پہنچ گئی اور اس طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں شکاری ندی کے کنارے واپس پہنچ گئے تھے۔ دوسری مچھلی جو ذرا کم چالاک تھی، جب اس نے شکاریوں کو جال ڈالتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اسے بھی اپنی جان بچانے کے لیے چالاک مچھلی کے ساتھ چلا جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اب جو تھوڑا بہت وقت باقی بچا ہے اس پر افسوس کروں گی تو یہ بھی وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا اب افسوس کرنے کا وقت نہیں بلکہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ گزرا ہوا وقت تو ہاتھ آنے سے رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک چال چلوں اور بے حرکت اور الٹی ہو کر خود کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں تاکہ شکاری یہ سمجھیں یہ تو پہلے ہی مر چکی ہے، اس طرح میری جان بخشی ہو جائے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب شکاریوں نے مچھلی کو پانی کے اوپر الٹا پڑا دیکھا تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مچھلی تو مر چکی ہے اسے پانی سے نکال کر ندی کے کنارے پھینک دیا اور وہاں سے چل دیے۔ جو ہی شکاری مچھلی سے دور ہوئے، مچھلی نے ایک چھلانگ لگائی اور واپس پانی میں چلی گئی اور اس طرح اس نے بھی اپنی جان بچا لی۔ اب سنیے احمق اور کاہل مچھلی کی بات۔ خطرہ سامنے دیکھ کر پہلے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے اور پھر مارے خوف کے اس نے ادھر سے ادھر بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا کہ کسی طرح اپنی جان بچائے، لیکن کچھ بن نہ پڑی۔ شکاریوں نے جال ڈال دیا اور وہ اس میں پھنس گئی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح سے اس جال کے کسی سوراخ، کسی حلقے یا کسی گرا سے باہر نکل سکے، لیکن وہ جتنا جال سے نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس میں پھنستی چلی جاتی اور اس کی توانائیاں جواب دیتی رہتیں، یہاں تک کہ وہ بالکل بے بس اور چکنا چور ہو کر پڑ گئی۔ شکاریوں نے اسے پکڑا اور بھون بھون کر خوب مزے لے لے کے کھایا۔ ہاں، ایک بات تو رہ گئی، وہ یہ کہ جب یہ احمق مچھلی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس بار میں شکاریوں کے جال سے بچ گئی تو میں کھلے سمندر میں چلی جاؤں گی اور وہاں چین سکون سے رہوں گی، اور اگر میں خود یہ کام نہ کر سکی تو یقیناً کسی عقل مند کا ہاتھ پکڑوں گی اور اس کی رہنمائی میں خود کو اس خطرے سے بچا کر سکون کا سانس لوں گی۔ مگر اب کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 7 اسفند، 26 شعبان اور 25 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات اسفند سن 1334 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور شاعر علامہ علی اکبر دہخدا کا انتقال ہوا۔ ان کی ولادت سن 1258 ہجری شمسی میں تہران میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے یورپ کا رخ کیا اور 5 سال تک یورپ میں تحقیقی کام انجام دیا۔ جس وقت دہخدا ایران واپس آئے تو یہاں حریت پسندانہ تحریکوں اور آئینی تحریک کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دہخدا جو اس زمانے کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، جد و جہد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ دہخدا کا اپنا لکھنے کا ایک انداز تھا، انہوں نے فارسی طنز میں ایک نئے اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ دہخدا کی کتاب امثال و حکم 24,000 ضرب الامثال پر مشتمل ہے، جبکہ ان کا عظیم علمی اور ادبی شاہکار ان کا لغت نامہ ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ سات اسفند سن 1372 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور فقیہ آیت اللہ مرزا ہاشم آملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1322 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر آمل کے نزدیک واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ آملی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی اور 13 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے تہران آ گئے۔ وہ تہران میں 12 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم چلے گئے، جہاں انہوں نے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ پھر مزید تعلیم کی غرض سے عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس میں مصروف ہو گئے۔ اس عظیم مسلمان فقیہ نے اپنی زندگی تقوی، صداقت اور انتہائی عزت نفس کے ساتھ گزاری۔ آپ کی شائع شدہ کتابوں میں کشف الحقائق خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سات اسفند سن 1377 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران میں دیہی اور شہری اسلامی کونسلوں کے لیے پہلی بار انتخابات ہوئے۔ بھرپور عوامی شرکت سے منعقد ہونے والے ان انتخابات سے دیہی اور شہری کونسلوں کے عوامی مراکز نے حکومتی سطح پر عملی شکل اختیار کی۔ اس طرح ایران کی مسلمان قوم نے اپنے اہم ترین اہداف میں سے ایک اور ہدف حاصل کیا۔ پورے ایران اسلامی میں 33,000 سے زیادہ دیہی اور شہری اسلامی کونسلوں کی تشکیل ملکی فیصلوں میں عوامی موجودگی اور تعاون کے سلسلے میں ایک قدم تھا، جس نے منتخب ہونے والے امیدواروں کی بڑی تعداد اور کونسلوں کی سماجی اور ثقافتی بنیاد کے لحاظ سے ان انتخابات کو دیگر انتخابات سے نمایاں اور ممتاز بنا دیا۔ 26 شعبان سن 755 ہجری قمری کو فقیہ، شاعر اور ادیب ابن فصیح نے دمشق میں وفات پائی۔ انہوں نے فقہ اور ادب کی تعلیم کے بعد علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا اور پھر مذکورہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن فصیح شعر بھی کہتے تھے اور انہوں نے بہت سے منظوم فقہی مضامین اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ عربی زبان میں ان کی اہم تالیفات موجود ہیں۔ پچیس فروری سن 1899 عیسوی کو مشہور جرمن نژاد انگریز صحافی پال جولیس رویٹرز نے وفات پائی۔ انہوں نے 1849 میں مشہور خبر رساں ایجنسی رویٹرز کی بنیاد رکھی، اور جب برنارڈ وولف نے برلن میں ٹیلیگراف بیورو قائم کیا تو اس کی مدد سے 1851 میں لندن منتقل ہونے کے بعد انہوں نے لندن کے اخبارات کو سمندر پار کی تجارتی خبریں فراہم کرنی شروع کی۔ پھر سن 1858 میں ٹائمز کو دوسری نوعیت کی خبروں کی فراہمی بھی شروع کی۔ جلد ہی رویٹرز کا دائرہ کار ساری دنیا میں پھیل گیا اور انہوں نے ساری دنیا میں ٹیلی گراف کا نظام پہنچا دیا۔ رویٹرز خبر رساں ایجنسی دنیا کی پہلی بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے۔ رویٹرز کے علاوہ اور خبر رساں ایجنسیاں بھی آج کل کام کر رہی ہیں، جن کے ایک دوسرے سے 24 گھنٹے رابطے ہیں۔ پچیس فروری کویت کا قومی دن ہے۔ کویت مشرق وسطی کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور کویت کا دارالحکومت کویت شہر ہے۔ عراق اور سعودی عرب کے ساتھ اس کی زمینی اور خلیج فارس کے ذریعے ایران سے اس کی سمندری سرحدیں ملتی ہیں۔ کویتی معاشرے کا بڑا حصہ شیعوں پر مشتمل ہے، جن کی آبادی ملک میں 30% ہے۔ کویت سن 1961 میں آزاد ہوا اور اسی وقت سے کویت میں خاندان آل سباہ کی حکومت ہے۔ ماضی میں کویت کی تجارت زیادہ تر ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ قابل ذکر ہے کہ امیر کویت اور برطانیہ کے درمیان منعقد ہونے والے سن 1899 کے معاہدے کی روح سے کویت باضابطہ طور پر سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کر برطانوی سامراج کے تسلط میں آ گیا تھا۔ کویت کی آزادی کے بعد سے اس کے ہمسایہ ملک عراق نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ کویت اس کا ایک صوبہ ہے۔ اسی بنا پر عراق کے عامر حکمراں صدام نے 1990 میں کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور اسے اپنا ایک صوبہ قرار دے دیا، جس کے بعد خلیج فارس کے علاقے میں شدید بحران پیدا ہو گیا۔ پھر خلیج فارس کی جنگ کے نتیجے میں کویت سے عراقی افواج پسپا ہو گئیں اور زیادہ تر ممالک نے عراق کا اقتصادی اور فوجی بائیکاٹ کر دیا۔ پچیس فروری سن 1994 عیسوی کو الخلیل شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے میں ایک انتہا پسند صہیونی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 29 نمازیوں کو شہید کر دیا۔ اس وحشیانہ فائرنگ میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی۔ اس واقعے پر اسلامی دنیا نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا اور فلسطین کے مقبوضہ علاقے کئی مہینے بدامنی کا شکار رہے، جس سے مجبور ہو کر صہیونی حکومت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے میں نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے والے دہشت گرد کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا، مگر پھر اس کو پاگل قرار دے کر چھوڑ دیا۔ پچیس فروری سن 1991 عیسوی کو وارسا پیکٹ کے رکن ممالک نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں اس تنظیم کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ وارسا پیکٹ 14 مئی 1955 کو مشرقی بلاک کے ممالک نے قائم کیا تھا۔ یہ ایک عسکری تنظیم تھی جس کی قیادت ماسکو کے ہاتھ میں تھی۔ اس پیکٹ کے رکن ممالک اس بات کے پابند تھے کہ یورپ میں اس کے کسی رکن ملک پر بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، لیکن 1991 میں سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد جو وارسا پیکٹ کا روح رواں تھا، اس کے رکن ممالک پولینڈ، سابق سوویت یونین، سابق چیکوسلوواکیا، ہنگری، رومانیا اور بلغاریہ کے وزرائے خارجہ نے اس پیکٹ کے خاتمے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس کے ساتھ وارسا پیکٹ سے منسلک مشترکہ کمان اور دیگر ادارے بھی منسوخ ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ذلوا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قبی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں، کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں، کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے. بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما. Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سوره د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأين